जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्मे मुबीन छे, हमको रब से मिला है। चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले को, किसमें रब की रजा है, रब की रजा है।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم ہے جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلہ ہے دار الافتاء اہل سنت، اور مفتی حسن صاحب ماشاءاللہ جلوہ فرما ہے، عید کی مصروفیات کے بعد یہ سلسلہ پہلا سلسلہ ہے۔ انشاءاللہ عزوجل آپ کے سوالات ہوں گے، حضرت جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ مفتی صاحب الحمدللہ یہ قربانی کا سلسلہ جاری و ساری رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اس نے ہمیں سعادت دی کہ ہم قربانی کریں۔ یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر کسی کی قربانی رہ گئی ہو اور کوئی قربانی نہ کر سکا ہو تو اس صورت میں اس کا کیا حل ہوگا، اب وہ کیا کریں؟
دیکھیں، قربانی جس پر واجب ہے اور اس نے قربانی نہیں کی
جی،
تو اس کی صورتیں مختلف ہیں۔ پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے کوئی جانور لیا تھا یا نہیں لیا تھا۔ اگر تو اس نے جانور لیا تھا اور قربانی کے ایام میں وہ قربانی نہیں کر سکا، تو جو جانور اس نے لیا ہے اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اسی جانور کو وہ صدقہ کر دے، بغیر اس کو ذبح کیے جو زندہ اور سالم ہے اس کو صدقہ کر دے۔ اور اگر اس نے اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو صدقہ کیا تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ ذبح شدہ، جب اس کو ذبح کر لیا گیا تو اس کے بعد، اور زندہ جانور، ان دونوں کے درمیان جو قیمت کا تفاوت ہوگا، فرق ہوگا، وہ بھی صدقہ کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ جانور ویسے 60,000 روپے کا تھا لیکن اس کو ذبح کر لیا، ذبح ہونے کے بعد اس کی قیمت مثال کے طور پہ گوشت خال وغیرہ کے ساتھ جو صدقہ کیا وہ 50,000 کی بنتی تھی، تو اب 10,000 کا جو فرق آیا ہے یہ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اور اگر اس نے جانور خریدا نہیں تھا اور قربانی کے ایام گزر گئے تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ بکرا یا بکری جو ہے اس کی قیمت کو اس نے صدقہ کرنا ہے، یعنی ایک بکرے کی قیمت کو وہ صدقہ کرے گا تو اس صورت میں اس کا جو واجب کا حکم تھا وہ پورا ہوگا، یعنی اس کے اوپر سے جو چیز لازم ہوئی تھی وہ پوری ہوگی۔ تو اگر جانور نہیں لیا، اور عام طور پہ ظاہر ہے کہ جب بندہ جانور لیتا ہے تو اس کو ایام قربانی کے اندر، ایام نہر میں قربان کر ہی لیتا ہے، جو نہیں کرتے وہ عمومی طور پر وہ صورت ہوتی ہے کہ جس میں انہوں نے لیا ہی نہیں ہوتا۔ تو نہیں لیا تو اس صورت، اور ایام قربانی گزر چکے ہیں، 12 تاریخ گزر چکی ہے، تو پھر اس صورت میں ان پر لازم ہوگا کہ بکرے کی قیمت وہ صدقہ کریں گے۔ اور اگر اس کے اوپر قربانی واجب تھی ہی نہیں اور تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کوئی حکم نہیں، البتہ اگر کسی پہ قربانی واجب نہیں تھی اور اس نے پھر جانور لے لیا اور قربانی کے ایام گزر گئے تو اب اس پر لازم ہوگا کہ اس جانور کو وہ صدقہ کر دے گا۔
ٹھیک، ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے مفصل انداز میں اس مسئلے کی وضاحت کر دی۔ اچھا، ایک اور معاملہ حضرت اس بار بڑا یہ ہوا، الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام بھی صداری کا سلسلہ رہا، اور یہ کہ چونکہ یہاں تو شریعت کی پاسداری مفتیان کرام سے پوچھ پوچھ کر سارے معاملات، تو الحمدللہ اس میں اللہ نے کرم کیا اور کافی جو سمجھے کہ بہتری کا معاملہ ہے، کئی اور لوگوں نے اور جگہوں پر بھی مطلب یہ معاملات یہ ہوئے۔ اچھا، اب اس میں کئیوں کو اس بات کی اطلاع ہی نہیں ہے کہ آیا ان کی قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی، اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ اس کا انتظار کریں کہ کچھ کنفرمیشن انہیں مل جائے، یا وہ قیمت صدقہ کرنے پر وہ اس طرف آئیں، اس کا کیا ہوگا معاملہ؟
دیکھیں، ویسے تو عام طور پہ جو اجتماعی قربانی ہوتی ہیں وہ ایک اچھی بھری تعداد میں تو بھلے ہوتی ہیں لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ اس میں اطلاع ملنا مشکل ہو۔ عام طور پہ جہاں جہاں قربانیاں ہوتی ہیں اجتماعی طور پہ، سینکڑوں کی صورت میں بھی ہو تو اس صورت میں اطلاع تو عام طور پہ مل جاتی ہے، یعنی جب آپ کو ٹوکن دیا جاتا ہے تو وقت بھی بتا دیا جاتا ہے، جس کو گوشت درکار ہوتا ہے کہ اپنی قربانی کا گوشت آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کا وقت بھی اسے بتا دیا جاتا ہے۔ تو عام طور پر تو جو قربانی ہو جانا ہے وہ معلوم ہو ہی جاتا ہے, اور اگر بالفرض اسے معلوم نہیں ہوا تو وہ معلومات لے لے, پوچھ لے ان سے کہ بھائی میری قربانی ہو گئی یا نہیں ہو گئی, تو وہ بتائیں گے, تو اس صورت میں اس پر اعتماد کرنا ہوگا. لیکن یہ تو پہلے ہی سے سوچنا چاہیے کہ آپ جب کسی جگہ پر اجتماعی قربانی میں حصہ لے رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ اپنے واجب کی ادائیگی کی کوشش کر رہے ہیں. جب آپ اپنے واجب کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے, کیونکہ جس طرح اجتماعی قربانی بہت سارے ادارے یہ ایک نیک نیتی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کا واجب ادا ہو جائے, جو لوگ پورا پورا جانور نہیں لے سکتے تو وہ حصہ ملا کر اپنے واجب کو صحیح طریقے سے ادا کر لیں, تو یہ نیک نیتی بھی ہوگی بہت سارے اداروں کی, لیکن یہ ایک پروفیشن بھی بن چکا ہے اور اس کو ایک طرح سے کاروبار بھی بہت سے لوگوں نے بنا لیا ہے, اور اب تو بالکل اس کی نہیں یوں کہہ لیں کہ کمائی کے ذریعہ اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ اس کے طریقے نکالے گئے ہیں کہ کس کس طریقے سے جو ہے وہ جانور کا گوشت آپ کو دیا جائے گا, ایک ہفتے پہلے سے آپ کو بتا دیا جائے گا اور کس طریقے سے سروس آپ کو دی جائے گی, اگر خود لینا چاہتے ہیں تو اتنے پیسے لگیں گے, کسی کے ذریعے منگوانا چاہتے ہیں تو اتنے پیسے لگیں گے, اور بالکل یعنی کاروباری انداز میں بہت سے لوگ اس کو کرتے ہیں. چلے ان کی بھی نیک نیتی کے اوپر ہم نہیں بات کرتے, لیکن آپ کیونکہ اپنی واجب کی ادائیگی کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر آپ دیگر معاملات میں جہاں با اعتماد افراد کے اوپر آپ اس کے اوپر کوشش کرتے ہیں کہ جو با اعتماد افراد ہوں انہیں سے اپنے کام کروائیں, تو اسی طرح جب قربانی کروائیں تو پھر اس میں بھی با اعتماد افراد کو آپ دیکھیں اور انہیں کے ذریعے سے آپ قربانی کرائیں تاکہ آپ کا واجب صحیح طریقے سے ادا ہو سکے.
اچھا اس طریقے سے سب آپ کیا فرماتے ہیں کہ بقر عید گزر چکی ہے, اب ایک مسلمان کی صفائی ستھرائی اور دیگر حوالے سے کیا ذمہ داری ہوتی ہے, اس کے اوپر کچھ
دیکھیں. یہ تو ہر ایک کے لیے ہے, اداروں کے لیے بھی ہے اور افراد کے لیے بھی ہے. یعنی بہت ساری جگہ وہ ہوتی ہیں کہ جہاں پر ایک عام آدمی کا صفائی ستھرائی کرنا ممکنات میں سے نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اب روڈ کے اوپر جو آلائش وغیرہ رکھی ہوئی ہیں, جو اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں, تو ان کو صاف کر لینا یہ ایک عام شخص کے بس کی بات نہیں. یہ ظاہر ہے کہ ایک ادارے کا کام ہے, تو یہ تو ادارے نے ہی کرنا ہے اور ان کو چاہیے کہ جلد سے جلد یہ کام وہ کر گزرے, ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ جو یہ گندگی پڑی ہوتی ہے, آلائشیں پڑی ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے جہاں اور گندگیاں پیدا ہوتی ہیں, جیسے بارش مثال کے طور پر ہو گئی تو پھر اس کے بعد جو حال ہونا ہے وہ سب کو معلوم ہے, اور ظاہر ہے کہ اس سے بیماریاں بھی بڑھتی ہیں. تو اس لیے جس کا جو کام ہے وہ کرے تاکہ یہ بیماریاں اور پریشانیاں لوگوں کے لیے نہ ہوں. لیکن جو افراد ہیں ان کو بھی بقر عید سے پہلے ہو یا بقر عید کے بعد, ہر ایک کو اپنے طور پر صفائی کا ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے, نہ ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے گندگی پیدا ہو, اور اگر بالفرض گندگی پیدا ہو چکی ہے تو پھر اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. یعنی یہ تو لازمی سی بات ہے کہ جب آپ قربانی کریں گے تو خون تو بہے گا, مختلف جگہ پہ وہ پڑے گا, لیکن آپ اس کی صفائی کا لحاظ کریں. اب ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ کہ ظاہر ہے کہ بعض لوگ کرتے ہیں گھر سے باہر قربانی, بعض لوگ کرتے ہیں گھر کے اندر قربانی, لیکن جب گھر میں قربانی ہوتی ہے تو بالٹیاں تیار ہوتی ہیں اور فوری طور پہ خون کے اوپر پانی بہا دیا جاتا ہے تاکہ گھر ہمارا ستھرا ہو جائے اور خون وغیرہ سارا بہ جائے. لیکن اگر آپ گھر کے باہر کر رہے ہیں, روڈ پر کر رہے ہیں, بلڈنگ کے باہر کر رہے ہیں, تو پھر لوگ اس کے اندر لحاظ کم ہی کرتے ہیں, وہاں پہ خون پڑا ہوا ہے پڑا رہے, اگر اس کو ہٹائیں گے بھی تو تھوڑا سا اپنے گھر کے آگے سے اس کو ہٹا دیا, باقی بھلے وہ وہیں پڑا رہے. تو اسی طرح دیگر چیزیں ہیں, چارہ بچا ہوا ہے تو چارہ وہیں پہ پھینک دیا جانور کا, اور چیزیں ہیں تو وہ وہیں پھینک دی. تو ایسا نہ کریں, جتنا آپ کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں آپ اپنا حصہ ملا سکتے ہیں, آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اس کے اندر اپنا حصہ ملائیں. نہ تو آپ ایسا کام کریں کہ جس کی وجہ سے گندگی ہو, اور نہ ہی بعد میں اگر آپ کے بس کی بات ہے کہ آپ گندگی دور کر سکتے ہیں تو پھر آپ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں.
ٹھیک, ماشاء اللہ. اچھا حضرت, یہ ارشاد فرمائے کہ اگر آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں اور سنت موقعہ ہیں, اور سنت موقعہ کی تیسری رکعت میں ذہن میں نہیں رہا کہ فرض میں جس طرح ہم صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اگر سنت موقعہ میں اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع کر دیا تو اس میں سجدہ سہو کے اندر یہ معاملہ ادا ہو جائے گا, یا کیا اس کا معاملہ ہوگا؟
دیکھیں, سنت موقعہ جو پڑھ رہا ہے تو اس کی ہر ہر رکعت میں سورت الفاتحہ کے بعد سورت کا ملانا اس کے اوپر واجب ہے. اگر وہ کسی رکعت کے اندر سورت ملائے بغیر رکوع میں چلا گیا اور سجدے میں جانے سے پہلے پہلے اسے یاد آ گیا کہ میں نے سورت نہیں ملائی, تو اس پر لازم ہے کہ وہ قیام کی طرف لوٹ کر آئے گا. رکوع میں ہے, یاد آ گیا یا قومے کے اندر کھڑا ہوا, یعنی جو ہم سجدے اور رکوع کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں اس کو کوما کہا جاتا ہے. تو اس میں آپ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملائی, تو لازم ہے کہ قیام کی طرف لوٹ کر آئیں اور پھر جو ہے وہ سورت کو پڑھیں, پھر دوبارہ رکوع کریں اور پھر اس کے بعد کوما کر کے آپ سجدہ کریں گے. یہ ضروری ہے اور آخر میں سجدہ صحو بھی کرنا ہوگا. اور اگر کسی نے ایسا نہیں کیا, اس کو رکوع کے اندر یاد آ گیا یا قومے کے اندر یاد آ گیا کہ مجھے سورت ملانی ہے, لیکن اس کو مسئلہ نہیں معلوم تھا یا اس نے توجہ نہیں کی اور سجدہ کر لیا, تو اس صورت میں نماز واجب الادہ ہوگی کہ اب اس نے جان بوجھ کے ایک واجب کو چھوڑا ہے, اس پر لازم تھا کہ اس نے لوٹ کے آنا ہے اور لوٹ کر نہیں آیا. اچھا, اور اگر اسے یاد ہی نہیں آیا اور اس نے سجدہ کر لیا, تو اب اس کے اوپر حکم ہوگا کہ وہ سجدہ صحو کر لے گا تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی انشاءاللہ.
ماشاءاللہ, بڑے اچھے انداز کے ساتھ آپ نے اس معاملے کی وضاحت فرما دی. نماز کے بعد اذکار جو ہیں یہ پڑھنے کے, اس حوالے سے حدیث پاک میں یہ کیا بیان ہوا؟
دیکھیں, اذکار حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت سارے آئے ہیں کہ نماز کے بعد پڑھنے کے حوالے سے, جیسے تسبیح فاطمہ کے حوالے سے آیا, آیت الکرسی کے حوالے سے حدیث پاک کے اندر موجود ہے, اسی طرح مختلف دعاؤں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول بھی رہا اور آپ نے حکم بھی ارشاد فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھا جائے. جیسا کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ, انی احبوکا, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھنا نہ چھوڑنا. اور پھر فرمایا, یہ پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا اور وہ یہ تھا, اللہم اعنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک. یہ پڑھنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم ارشاد فرمایا. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں, یعنی مختصر اذکار جو ہیں الفاظ کے, یہ تو ہم نے نماز کے بعد ہی پڑھنے ہیں. جیسے تین مرتبہ استغفر اللہ ہو گیا, یعنی فرض نماز کے بعد ہم نے پڑھ لینے ہیں, تین دفعہ استغفر اللہ ہو گیا, یا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پاک پڑھا. آیت الکرسی پڑھنا چاہیں تو اس کو بھی علماء نے مختصر ورد کے اندر لیا ہے, یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو اذکار طویل ہیں, جو بڑے ہیں, جیسے تسبیح فاطمہ ہے, اس میں ایک وقت لگتا ہے, تو احناف کے نزدیک اس کا حکم یہ ہے کہ فرض پڑھنے کے بعد اگر اس میں سنتیں موجود ہیں, جیسے مغرب ہے, عشاء ہے اور ظہر ہے, تو اس میں حکم یہ ہے کہ پہلے آپ سنتیں ادا کر لیں, سنتیں ادا کرنے کے بعد یہ بڑے اذکار پھر ادا کریں.
ماشاء اللہ, بہت اچھی آپ نے اس حوالے سے توجہ دلائی, کیونکہ بعض اوقات کچھ لوگ فرض کے بعد بہت زیادہ دیر تک یہ بیٹھ جاتے ہیں.
جی,
دوسرا مدنی چینل کے ناظرین کو میں بتاؤں کہ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اور دعوت اسلامی کی جتنی مساجد ہیں وہاں پر یہ ترکیب بڑی اچھی ہے کہ دعا ہوتی ہے, اللہم انت السلام ومنک السلام, تبارک یا ذا الجلال والاکرام, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور پھر اس کے بعد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ مختصر دعا بھی ہو گئی, اذکار بھی اس کے اندر یہ پڑھ لیے گئے. اچھا سر, یہ ارشاد فرمائے, یہ پوچھا تھا کہ وہ پڑھتے نا, اللہم انت السلام ومنک السلام, تبارک یا ذا الجلال والاکرام, حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام, یہ بھی بیچ میں ملاتے ہیں. اچھا, اس طریقے سے وہ دعا جو ہے, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر, یہ اس طرح یہ جو ملاتے ہیں, اس کے بارے میں کیا فرمانا؟
دیکھیں, بہتر تو یہی ہے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے اسی کو پڑھا جائے, ٹھیک ہے. لیکن اگر بزرگوں سے اس کے علاوہ بھی کچھ منقول ہے تو اس کو پڑھنے میں حرج نہیں ہے, اپنی طرف سے اس کے اندر زیادتی نہ کریں. یہ ہے کہ جو بھی زیادتی یا تبدیلی بزرگوں کی طرف سے منقول ہوتی ہے وہ عموماً عام طور پہ بعد میں منقول ہوتی ہے. جیسے تلبیہ ہے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک, لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, یہ تلبیہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مذکور ہے. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات نے اس کو روایت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحیح ستہ کے اندر موجود ہے. لیکن یہ دونوں حضرات ہی, حضرت عمر بھی اور ان کے شہزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ بھی اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود, حضرت سیدنا حسن مشتبہ, رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام کے تمام اس میں اضافہ کرتے تھے.
اچھا
لیکن وہ اضافہ کہاں ہوتا تھا؟ بعد میں. اور یہ اس کے مطلب کو سمجھتے تھے، معنی کو سمجھتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کو سمجھتے تھے. تو اس لیے ان لوگوں نے جو اضافہ کیا یا اسلاف نے جو اضافہ کیا ہے وہ بعد میں کیا اور اسے عام طور پہ پڑھا جاتا ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ اللہم انت السلام ومنک السلام اور درمیان میں پھر اتنا سارا اضافہ کرتے ہیں، تو مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرقات میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اس کا ثبوت نہیں ہے.
صحیح.
اگرچہ کہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اسے پڑھ سکتے ہیں، معنی اس کا ٹھیک ہے، لیکن اس کا ثبوت بہرحال یہ نہیں ہے. تو اس لیے اگر کوئی پڑھے بھی تو اسے چاہیے بعد میں وہ پڑھے، ورنہ جتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے اس کو پڑھنا یہ اولا ہے. اسی طرح یہ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار، یہاں تک تو قرآن پاک کے اندر موجود ہے ربنا آتینا سے. تو اگر آپ اسے پڑھ رہے ہیں تو اللہم کے ساتھ پڑھیں نماز کے اندر، اور پھر اس کے بعد اس کے اضافے میں حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ دعا ہی آپ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں سے بچا، ان چیزوں سے محفوظ رکھ، ان چیزوں سے تو ہمیں بچا کر رکھ، تو اس کے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک. کال دے دیں.
میرا آن لائن کا بزنس ہے، میں یوں کرتا ہوں کہ کپڑے مارکیٹ سے خریدتا ہوں، پھر اس کو واٹس ایپ پر پکچر بھیج کے کسٹمر کو سیل کر دیتا ہوں، اور یوں ڈلیوری وغیرہ دے کر یوں سیل ہو جاتی ہے. کسی نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ یہ جو کپڑے آپ خریدتے ہو یہ ابھی نہ خریدو، بلکہ خریدنے کی کیا ضرورت ہے، جو پکچر پر جو ہوتی ہے صرف اسی کو ہی سینڈ کر دیا کرو، کسی کی بھی پکچر وغیرہ دوستوں سے، جاننے والوں سے، یا مارکیٹ سے لے کر اس طرح لے کے وہ بیچ دیا کرو، جب وہ سیل ہو جائے تو پھر خرید کے ان کو دے دینا. تو آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اس طرح سے کیا ٹریڈنگ کی جا سکتی ہے، اور اگر اس طرح سے نہیں ہو سکتی تو پھر اس کے لیے کیا شرعی طور پہ طریقہ کار ہوگا کہ میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مال آگے کسٹمرز کو شو کر سکوں؟
ٹھیک.
دیکھیں یہ تو ضروری ہے کہ آپ جب کوئی چیز بیچیں گے اور آپ باقاعدہ بیچنے والی بات کرتے ہیں تو وہ چیز آپ کے قبضے میں ہونی چاہیے، ہینڈ اوور ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مارکیٹ میں وہ چیز موجود ہے اور آپ آگے اس کا سودا کر دیں کہ میں نے آپ کو بیچا، اس کی تو اجازت نہیں ہے. البتہ یہ کہ آپ نے تصویر سامنے بھیجی اور اس کو بتایا کہ بھائی بازار کے اندر یہ والا کپڑا جو ہے وہ اتنی قیمت میں آپ کو مل جائے گا، یا میں آپ کو اتنی قیمت میں لا کر دے دوں گا، یعنی وہ یہ کہتے کہ میں وعدہ کرتا ہوں، یا الفاظ ہی بولے کہ میں آپ کو لا کر دے دوں گا، تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سودا ڈن کر لیں، اور عام طور پہ ہمارے یہاں ڈن ہی ہوتا ہے کہ اس کو دکھا دیا کپڑا حالانکہ اس کے پاس موجود نہیں، اس نے بولا بھائی مجھے 100 پیس اس کے چاہیے، تو بس ڈن ہے، اتنے میں آپ کو 100 پیس میں نے ڈن کر دیے، اوکے کر دیا، حالانکہ وہ چیز اس کے پاس سرے سے موجود نہیں ہوتی. تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. پہلے آپ کو اسے اپنے ہینڈ اوور لینا پڑے گا، پھر اس کے بعد آپ اسے آگے بیچ سکتے ہیں. اچھا آپ جو اس کو واٹس ایپ میں تصویر بھیجیں گے، یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ یہ اس کو آپ بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ہے میرے پاس موجود ہے اور اتنے کی میں آپ کو دے دوں گا. پھر جب آپ اسے سودا کریں گے تو اس وقت آپ نے سودا کرنا ہے، یعنی آپ یا تو آپ دکھا دیں، دکھانے کے بعد اس سے سودا کر لیں، یہ بھی ٹھیک ہے، فون پر بھی ہو سکتا ہے، آن لائن ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یا پھر آپ جب اسے ڈلیور کرنے لگے ہیں تو اس وقت بھی آپ اس سے سودا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے اور آپ کہیں کہ میں آپ کو بیچتا ہوں. اس میں یہی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ وعدہ کر لیں اس سے کہ میں آپ کو اتنے میں لا کر اتنے کی بیچ دوں گا.
ٹھیک ہے. یہ پوچھنا ہے، میرا نام محمد واجد ہے، میں نے پوچھنا ہے کہ اجڑی کھانا جائز ہے یا نہیں، کائنڈلی جواب دے دیجیے گا.
دیکھیے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مفصل تحقیق اس پر فرمائی ہے، اور دلیل کے ساتھ علماء کے اقوال کے ذریعے کے حدیث پاک میں تو 7 چیزیں بیان کی گئی تھیں کہ ان چیزوں کا کھانا یہ حرام ہے، ناجائز ہے. اس کے اوپر پھر علماء نے مختلف چیزوں کا اضافہ کیا کہ یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے، یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے، یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے، کیونکہ اصل انہوں نے اس کے اندر سے علت ڈھونڈی، سبب ڈھونڈا کہ کن اسباب کی وجہ سے، کن وجوہات کی بنیاد پر یہ 7 چیزیں حرام قرار دی گئیں، تو پھر علماء نے اس میں اضافہ کیا. سیدی اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس میں اضافہ کیا، یہاں تک کہ اجزاء تقریباً 22 کے قریب پہنچے. تو ان میں سے ایک اجڑی بھی ہے. تو دلائل کے ساتھ امام اہل سنت نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ یہ بھی نجاست کا مادہ ہے، اس کے اندر نجاست موجود ہوتی ہے، تو اس لیے اس کے کھانے کی بھی شرعاً اجازت یہ نہیں ہے. باقی بعض روایتیں جو اس الفاظ کی اندر آتی ہیں، جس میں صلاح کے الفاظ ہیں یا حشف وغیرہ کے الفاظ حدیثوں کے اندر آئے ہیں، تو وہ اوجڑی کے لیے متعین نہیں ہے کہ وہ اوجڑی ہی کے لیے ہو، وہ دیگر چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. تو اس لیے امام اہل سنت نے جو تفصیل بیان کی ہے وہ ادلہ کے ساتھ، دلائل کے ساتھ بیان کی ہے، اور اس بات کو واضح کیا ہے کہ اوجڑی کا کھانا یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے، اس کو نہیں کھا سکتے۔
صحیح۔ پوچھنے اگر دانتوں کے اوپر اضافی دانت نکل آئے جو دیکھنے میں بدنما لگتا ہو تو وہ نکلوایا یا گھسوا سکتے ہیں؟
دانتوں کے اوپر اضافی دانت،
یہ جیسے دانت ہے نا،
ہاں
بازوں کے، اس کے اوپر ایک دانت نکلاتے ہیں۔
اچھا
جی،
یہ مجھے معلوم نہیں ہے کس طرح دانت نکلتا ہے، لیکن اگر کوئی دانت ایسا ہے کہ جو واقعی اضافی ہے، جیسے پانچ انگلیاں ہیں،
ہاں
پانچ کے بعد چھٹی انگلی کسی کی نکل آئی، تو اس کو کاٹنے کی علماء نے اجازت دی ہے کہ اس کو بندہ کٹوا سکتا ہے۔ تو اگر واقعی ایسا ہے کہ کسی کا دانت کے اوپر دانت نکل آیا ہے، تو بظاہر تو اگر یہ اضافی دانت ہے تو اس کو ہٹانے کی تو اجازت ہوگی، لیکن فی الوقت مجھے کوئی اس کا معلوم نہیں ہے کہ اس کا کوئی واقعی اس طرح ہوتا ہے اور کیا اس کو اضافی دانت کہتے ہیں، تو اس کا فی الحال تو میں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ دارالافتاء اہل سنت میں براہ راست آپ فون پر رابطہ کر لیں تو ہم انشاءاللہ اس کی تحقیق کر کے پھر آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ۔
بہت اچھا۔ اچھا یہ مجھے وہ پانچویں، پانچ کے بعد چھٹی انگلی میں یاد آیا کہ اس بار اپنے علاقے میں ایک دوست کے پاس ایک دمبا آیا، اس کے چار وہ تھے، یعنی پیر تھے، اور پانچواں بھی اسے نکلا ہوا تھا،
پاؤں نکلا ہوا،
پاؤں نکلا ہوا تھا، چھوٹا سا تھا، وہ بھجوایا بھی یہاں پہ۔ اس کی قربانی کا کیا معاملہ ہوگا؟
دیکھیں، قربانی جس جانور کی ممنوع ہوتی ہے وہ عیب والے جانور کی ممنوع ہوتی ہے، تو اگر اس کی وجہ سے کوئی عیب پیدا ہو رہا تھا تو ایک الگ صورت حال ہو جائے گی۔
چلنے میں اس میں سب سیٹ،
یعنی ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ عام طور پہ عیب بنتی نہیں ہیں۔
ٹھیک ہے،
جیسے دو سینگ کی جگہ چار سینگ ہو جائے،
جی جی،
ٹھیک ہے، یا کوئی اور اس طرح کی خوبی اس کے اندر آ جاتی ہے، دو دمیں نکل آئی ہیں اس کی مثال کے طور پر، تو ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ عیب بنتی نہیں ہے۔ جو عیب قرار پائیں گی نا کہ اس کی وجہ سے تاجروں کے عرف کے اندر تاجر اس کو کہیں کہ بھائی یہ تو اس کی قیمت کم پڑ گئی،
صحیح،
تو ایسی چیز جو عیب والی ہوتی ہے یا جانور کے اندر ایسا معاملہ پیدا کر دیتی ہے کہ جو اس کے گوشت کے اندر کمی لے آتی ہے،
صحیح،
کمزور پڑ گیا جانور کہ چل کر قربان گاہ تک ہی نہیں جا سکتا، ایسا کمزور ہو گیا، یا کوئی ایسا اور عیب پیدا ہو گیا، اس کا پاؤں کٹا ہوا ہے جو 1/3 سے زیادہ ہے، تو پھر اس صورت میں اس کی قربانی ناجائز ہوتی ہے۔ ورنہ عام طور پہ یہ جو اجزاء زائد نکل آتے ہیں اس کی وجہ سے عیب پیدا نہیں ہوتا، بلکہ عام طور پہ اس کو خوبی شمار کرتے ہیں، تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔
ٹھیک۔ اچھا یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں بال کٹوانے دکان پر گیا تو غلطی سے ایک سائڈ سے کافی داڑھی کٹ گئی، اب ایک طرف سے بڑی ہے اور دوسری طرف سے چھوٹی، اب کیا کروں؟
اس کو کٹوانے کی تو اجازت نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں سے مثال کے طور پر اس کی داڑھی کچھ زیادہ کٹ گئی اور یہاں سے اس کی کم ہے کٹی ہوئی، تو یہ نہیں ہوگا کہ اب یہاں سے بھی کاٹ کے دونوں کو برابر کر دے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور بہرحال ایسی غلطی ہونی نہیں چاہیے، اگر آپ کی آدھی مونچھ وہ کاٹ دیتا اور آدھی رہنے دیتا تو پھر آپ نے اس کا جو حال کرنا تھا وہ آپ کو معلوم ہے، یا آپ کی گردن پر اس طرح لگ جاتا تو پھر آپ خود دیکھتے، تو دوسری چیزوں پر بھی اس کو قیاس کر لیں کہ وہاں آپ کتنی احتیاط برتتے، سر کے بالوں میں کتنی احتیاط برتی جاتی ہے، تو داڑھی کیوں آپ اس طریقے سے کسی کے ہاتھ میں دے دی آپ نے کہ وہ آپ کی داڑھی کو اس طرح کم کر دے۔ عام طور پہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ خط بنانے کا پرابلم ہوتا ہے کہ جو یہ مقامات ہوتے ہیں نا، یہاں سے کاٹنا یہ تھوڑا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے، تو کوشش کی کیا کریں کہ یہ خط جو آپ بنوا رہے ہیں یہ تو بھلے آپ نائی سے بنوا لیں، جو ہیئر ڈریسر ہے اس سے آپ بنوا لیں، لیکن جب آپ داڑھی کو ایک مٹھی سے کاٹنا چاہیں نا تو پھر اس میں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا، تو وہ چند ایک مقامات سے آپ نے صحیح کرنی ہے، سیٹ کرنی ہے، تو وہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی مجھے عام طور پہ ایسی چیزوں کا تجربہ کم ہے، میں مجھے بھی خود سے نہیں کاٹتا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی ہو جاتی ہیں بعض اوقات، لیکن یہ داڑھی کا جو معاملہ ہے یہ ایک تو سینسیٹیو معاملہ ہے، ایک مٹھی سے کم نہیں کرنی، اور یہ اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے، اسے آپ خود کوشش کریں گے تو آپ اپنے ہاتھوں کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ ورنہ بہرحال اگر آپ نائی سے بھی کٹواتے ہیں نا تو پھر آپ اپنی مٹھی میں اس کو رکھیں گے، جب آپ اپنی مٹھی میں اس کو رکھیں گے تو پھر اس کو کیا، وہ کیسے آپ کی چھوٹی کر دے گا، آپ نے دے دیا ہوگا اس کی مٹھی کے اندر، یا پھر وہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جب اس نے آپ کی مٹھی سے کم کر دی تو پھر اس کے بعد وہ کٹنگ کے چکر میں، سیٹنگ کے چکر میں آگے پیچھے کر دیتے ہیں، تو یہ تو پھر آپ کی غفلت ہے، آپ کو توبہ بھی اس سے کرنا ہوگی۔
صحیح۔ وہ ہیئر سلون کا اصل ماحول ہوتا ہے نا، وہ ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے، وہ لیٹ جاتے ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں، اور پھر داڑھی اس کے ہاتھ کے حوالے ہوتی ہے، پھر وہ
یہ بھی کھلی رکھ دیا کریں۔
یہ صحیح کہا۔ ایک ایک کر کے کال دے دیں تو ایک ایک کر کے جاؤ۔ جی
مفتی صاحب سے سوال عرض یہ ہے کہ اگر کسی پہ قربانی واجب ہو اور وہ کسی وجہ سے قربانی نہیں کر سکا تو کیا اب وہ صدقہ کرے گا تو اس کا واجب ادا ہو جائے گا؟ دوسرا سوال یہ عرض ہے کہ اگر حاجت اصلیہ سے زائد چیزیں ہوں تو کیا اس پر قربانی واجب ہو جائے گی؟
جی جی, ابھی اس کا جواب میں نے عرض کیا ہے کہ قربانی اگر کسی نے نہیں کی تو اس صورت میں اس کے اوپر لازم ہوگا کہ اگر اس نے جانور نہیں خریدا تو اس پر لازم ہے کہ جو قیمت ہے بکرے کی یا بکری کی اس نے اس کو صدقہ کرنا ہے. اور جہاں تک رہا واجب کے ادا ہونے کا معاملہ, تو دیکھیں واجب تو اصل وہ تھا کہ جو 3 دن کے اندر اندر ہم نے کرنا تھا, اب یہ چیز ہمارے اوپر لازم ہو چکی ہے اور یہ بھی ہمارے اوپر واجب ہے. یعنی پہلے جو تھی وہ ایک قربانی کرنا واجب تھی, اب اس واجب کی جو ادائیگی ہوگی وہ یہ صدقہ کر کے ہوگی, لیکن ساتھ ساتھ توبہ کرنا ہوگی. اگر کسی نے جان بوجھ کے نہیں کیا ایسا تو اب اس کی توبہ کرنا بھی اس کے اوپر یہ لازم ہے, گویا کہ جو واجب چھوٹا ہے اس کی قضا کے طور پر ہے.
صحیح. اور حاجت اصلیہ
یعنی جن چیزوں کی طرف زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے, یعنی وہ چیزیں کہ جو ہماری روٹین میں استعمال کے اندر آتی ہیں, جیسے بستر ہے, فریج ہے, پنکھا ہے, لائٹ ہے, اس طرح کی جو زندگی گزارنے کی چیزیں ہوتی ہیں ہر گھر کے اندر ہوتی ہیں تو وہ کہلاتی ہیں حاجت اصلیہ. اور بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو حاجت اصلیہ سے زائد ہیں. مثال کے طور پہ موبائل 1 عدد ہے تو یہ عمومی طور پر حاجت کے لیے پورا ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات کوئی شخص 2-3 موبائل لگتا ہے حالانکہ اس کے ان 2 موبائلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. بعض تو چلے بڑے کاروباری افراد ہیں, ان کو 2-3 موبائل کی ضرورت پڑ جاتی ہے, ان کے تعلقات رابطے وغیرہ اس طرح کے ہوتے ہیں, لیکن عمومی طور پر جو موبائل ہے وہ 1 بوسو کو کفایت کر جاتا ہے. اب 2 موبائل لکھے ہوئے ہیں یا 1 موٹر سائیکل اس کے کام کاج کے لیے کافی ہے, اس کے گھر کے اندر 2 موٹر سائیکلیں ہیں, دوسری کی کوئی اس کو ضرورت نہیں ہے, وہ اس نے ایسے ہی رکھی ہوئی ہے, یا اسی طرح کی اور چیزوں کی آپ مثال لے لیجئے. تو ایسی چیزیں کہ جو آپ کی ضرورت کے علاوہ ہیں, زندگی گزارنے کے لیے آپ کو ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے, ایسی چیزیں اگر 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہو جائیں تو پھر اس صورت میں قربانی بندے کے اوپر لازم ہوتی ہے.
ٹھیک ہے جی, دوسرے کال دیجیے.
میرا دارالافتاء اہل سنت میں یہ سوال ہے کہ ذبیحہ کا جو خون ہوتا ہے ذبح کے وقت جو بہتا ہے, اسی طرح اس کے بعد جو کھال میں رہ جاتا ہے ذبیحہ کا خون, وہ تو ناپاک ہے, لیکن عرض یہ ہے کہ بعض جب گوشت کاٹنے کے بعد گوشت کو ٹوکری میں رکھتے ہیں یا کسی برتن میں رکھتے ہیں تو اس میں سے خون رس کر نیچے جمع ہو جاتا ہے, یا گوشت کی ٹوکری اٹھاتے ہیں تو اس کے نیچے سے گرتا ہے اور وہ کپڑوں پہ لگتا ہے, اس خون کا کیا حکم آیا, وہ ناپاک ہے یا پاک ہے؟ برائے کرم اس حوالے سے شرعی رہنمائی فرما دیجیے.
اس کو تھوڑا میں یوں بھی ایڈ کر دوں کہ فریج میں ہے اور لائٹ چلی گئی اور اب وہ پانی وہ ہو گیا اور وہ خون ملا, پانی وہ بھی نکلا, تو اس صورت میں بھی کیا ہوا؟
عام طور پہ جو خون ہوتا ہے, ویسے تو قرآن پاک میں یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جو چیز حرام ہے وہ دم مسفوح ہے, یعنی وہ خون کے جو بہنے والا خون ہے وہی حرام, وہ ناپاک ہے. دم مسفوح یہ ناپاک ہے. اس کے علاوہ جو خون ہوتا ہے جو بہتا ہوا نہیں ہے, جو گوشت کے اندر مثال کے طور پہ خون ہے, تو یہ ناپاک نہیں ہے. اگرچہ کہ اس کو کھانا نہیں ہے, اس کو نکال ہی دینا ہے, لیکن اس کو ناپاک نہیں کہا جائے گا. تو اس طرح بعض اوقات جیسے گوشت بھرا ہوتا ہے تھیلیوں کے اندر, تو تھیلی سے بعض اوقات پانی رسنا شروع ہو جاتا ہے, جو لال ہوتا ہے وہ عام طور پہ خون بھی اس کے اندر ہوتا ہے. اسی طرح جو آپ نے بیان کیا کہ فریج کے اندر اس کو جما کے رکھا ہوا ہے اور فریج بند ہو گیا کسی وجہ سے, تو پھر اس کا پانی یہ بہتا ہے, تو یہ ناپاک نہیں ہے, اس کو ناپاک نہیں کہا جائے گا.
ٹھیک. اچھا یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے پاپا کا انتقال ہو گیا ہے, مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحب تھے, ہم نے قربانی نہیں کی, کہ کیا ہمیں قربانی کرنی چاہیے تھی, اور ہمارے پاپا کا 40واں بھی ہو گیا ہے, رہنمائی فرما دیجیے.
اللہ ان کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے. آپ دیکھیں قربانی کیوں نہیں کی, اگر تو قربانی واجب تھی گھر کے افراد کے اوپر, یعنی وہ صاحب نصاب بنتے تھے, شرائط ان کے اندر پائی جاتی تھی قربانی کی, تو پھر انہوں نے قربانی صرف اس لیے نہیں کی کہ گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تھا, تو یہ گناہگار بھی ہوئے. اور اس صورت میں وہی جو میں نے پہلے عرض کیا کہ جس کے اوپر قربانی لازم تھی, اب اس کی طرف سے ہر ایک نے اپنی طرف سے, یا کسی ایک نے ہر ایک کی اجازت سے جو ہے وہ ایک بکری کی قیمت صدقہ کرنی, یعنی 5 افراد کے اوپر مثال کے طور پہ گھر میں قربانی لازم تھی اور ان 5 افراد نے قربانی نہیں کی اس لیے کہ گھر کے اندر کسی سربراہ کا, کسی بڑے کا انتقال ہو گیا, تو اب اس صورت میں گناہگار بھی ہیں, توبہ بھی کرنی ہے, اور ہر فرد نے جس کے اوپر قربانی لازم تھی اس کے اوپر جو ہے وہ ایک بکری کی قیمت کو صدقہ کرنا یہ لازم ہے. پانچ افراد پر ہے تو پانچوں نے ایک ایک بکری کی قیمت کو صدقہ کرنا ہے, یا ان تمام کی اجازت سے کوئی ایک پانچ بکریوں کی قیمت کو صدقہ یہ کر سکتا ہے. تو انتقال کی وجہ سے قربانی ساقط نہیں ہو جائے گی. قربانی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اوپر واجب نہ رہی, قربانی کرنا آپ کے اوپر لازم ہوگا اور توبہ بھی آپ کو کرنا ہوگا.
اچھا یہ بتائیے, آج کل صدقے کے بکروں کا ٹرینڈ ہے, تو اگر کوئی اس طرح کرے کہ آپ نے جو بکرے کی قیمت کا فرمایا, اگر کوئی بکرا صدقہ کر دے اور کٹوا لے,
بکرا صدقہ, جی بکرا صدقہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ اس صورت میں ہے جبکہ بکرا لے لیا تھا اور قربانی کے دن گزر گئے. اب اس صورت میں وہ بکرا جو زندہ ہے وہی کا وہی اس کو صدقہ کرنا ہوگا. یہ اگر بکرا نہیں لیا, یہ جانور لیا ہی نہیں قربانی کا, اور دن گزر گئے ہیں, تو اب قیمت بکرے کی صدقہ کرنا ہوگا.
اگر کوئی اپنی فصل سے کسی کا جانور نکالنے کے لیے اس کو پتھر مارے اور وہ جانور اتفاق سے اسی وجہ سے ہلاک ہو جائے, تو کیا اس پہ ازالہ ہوگا یا نہیں؟
کسی کی فصل سے نکالنے کے لیے پتھر مارا اس کو,
ہاں پتھر مارا واقعی وہ گائے وغیرہ چلتی,
گاؤں وغیرہ کا مسئلہ ہوگا,
گاؤں کا مسئلہ ہے.
تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس کو نکالنا تو ہے, لیکن اس کے اوپر ظلم کر کے اسے نہیں نکالنا. پتھر آپ نے مارا تو پتھر کیسا ہوگا کہ اس سے جانور مر گیا, اور پھر مارا بھی آپ نے کس جگہ پر کہ اس کو لگا اسی نازک جگہ پہ کہ وہ مر گیا. یہ تو آپ کی غفلت بھی ہے. اگر غفلت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے تو اس سے توبہ بھی کریں. اب رہا اس کا مر جانا, تو واقعی اگر وہ پتھر کے بوجھ کی وجہ سے مرا ہے کہ پتھر اسے لگا وہ مر گیا, تو اس صورت میں وہ جانور بھی مردار ہو جائے گا. وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ذبح اختیاری ہوتا ہے, ایک ذبح اضطراری ہوتا ہے. ذبح جو اختیاری ہوتا ہے وہ تو جیسے ہم قربانی کرتے ہیں کہ جانور باقاعدہ ہمارے قابو کے اندر موجود ہے اور اس کو ہم اس کو ذبح کر کے اس کی جو چار رگیں ہوتی ہیں وہ کاٹ ڈالی جاتی ہیں, یا تین رگیں کم از کم اس کی کاٹی جاتی ہیں, اکثر حصہ ان کا کٹ جانا چاہیے. لیکن ایک ہوتا ہے ذبح اضطراری. ذبح اضطراری کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر جانور کو ذبح کرنے لگے کہ وہ چھوٹ کے بھاگ گیا, اب وہ کسی صورت قابو آ ہی نہیں رہا, تو پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی نوک دار چیز سے اس کا خون بہا دیا جائے, کہ اس کا خون بہ جائے نوک دار چیز سے. پہلے تو ہم نے گردن کے اندر اس کو باقاعدہ ذبح کرنا تھا اختیاری میں, لیکن جو اضطراری ہے وہ جسم کے کسی بھی حصے سے اس کو خون نکال دیا جائے گا جس سے وہ مر جائے, تو اس صورت میں ذبح ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پر کنویں کے اندر جانور گر گیا, اب نکالتے ہیں زندہ اس کو تو وہ مر جائے گا, نہیں نکل پا رہا, تو اب اس بات کی اجازت ہے کہ کوئی بھی نیزہ وغیرہ چھڑا وغیرہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ پیٹ میں مثال کے طور پہ لگا دیتے ہیں, کاٹ دیتے ہیں پیٹ سے اس کو کہ جس سے خون نکل جائے گا اور وہ مر جائے گا, پھر آپ اسے نکال لیں گے تو وہ جانور حلال ہو جائے گا. تو اب انہوں نے جو جانور فصل کے اندر گیا تھا اس کو اگر قابو کرنا ممکن تھا تو لازم یہی تھا کہ اس کو کسی طریقے سے قابو کیا جاتا, اور کسی صورت وہ قابو میں آنے والا نہیں تھا, بھاگ رہا تھا ادھر ادھر اور اس کو قابو نہیں کر سکتے تھے, اور ذبح اضطراری کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا, تو پھر حکم یہ تھا کہ کسی نوکدار چیز کے ذریعے اس کے جسم کے اوپر چوٹ لگائی جاتی جس سے اس کا خون بہتا, تو اس صورت میں وہ حلال ہو جاتا. لیکن انہوں نے تو باقاعدہ پتھر مارا, پتھر مارنے کے بوجھ کی وجہ سے وہ مر گیا, تو اس صورت میں جانور مردار ہو گیا, اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتے, اور توبہ بھی کرنا ہوگی, اور قربانی لازم تھی تو قربانی بھی کرنا ہوگی.
یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرا مفتی سے سوال ہے کہ جانوروں کی روح کون قبض کرتا ہے؟
جانوروں کی روح بھی حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام ہی قبض کرتے ہیں. فتاوی حدیثیہ میں باقاعدہ اس کا سوال جواب موجود ہے کہ مچھر کی روح یا فلاں کی روح کون قبض کرتا ہے؟ تو حکم یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے اندر بھی روح ہوتی ہے, تو روح ہر ایک کی حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام ہی قبض کرتے ہیں.
اللہ اکبر. اچھا یہ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی سے سوال ہے, نماز کے اندر ربی جعلنی کے بعد کوئی اور قرآنی دعا پڑھ سکتے ہیں؟
جو قرآنی دعا ہے, جو معصور دعا ہے, معصور کا مطلب ہوتا ہے منقول, جو نقل کی ہوئی ہوتی ہیں, جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہیں, تو ایسی دعائیں یہ پڑھی جا سکتی ہیں. لیکن بہت زیادہ فرض کے اندر اس کے اندر طوالت نہ کریں, نفل کے اندر جتنی چاہیں آپ جو ہے وہ دعائیں, لیکن ہوگی عربی زبان میں ہی اسے آپ پڑھ سکتے ہیں.
اور امام صاحب تو نارمل جو
امام صاحب تو نارمل ہی پڑھیں گے, اور مقتدی بھی جو دعائیں پڑھے گا وہ پڑھے گا کہ جو صرف اللہ عز و جل سے ہی ہم مانگ سکتے ہیں.
صحیح. اچھا حضرت قربانی کے بعد یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ نوٹ جو ہے نا یہ خون والے ہو جاتے ہیں, تو یہ سوال کر رہے ہیں کہ نوٹ اگر خون آلود ہو جائیں تو پاک کیسے کریں؟ اچھا پاک کیسے کریں, یا جو تھے اس کی نماز کا کیا کریں گے؟
یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا.
ہاں
نوٹوں کو پاک کرنا, اب واقعی وہ بہتا ہوا خون لگا ہے, پہلے تو ہمیں یہ تحقیق کرنا پڑے گی کہ بہتا ہوا خون اس پہ لگا ہے. فقط اندازے سے قیاس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اوپر بہتا ہوا خون یہ لگا ہوگا، لیکن بالفرض اگر نوٹ ناپاک ہو گئے، اگر ان کو دھو کر پاک کرنا ممکن ہے تو دھو کر پاک ہی کیا جائے گا، ورنہ حکم یہ ہوگا کہ پھر دیکھا جائے گا کہ وہ کتنی مقدار کے اندر لگے ہوئے ہیں، اگر ایک درہم یا اس سے زیادہ لگے ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ تو نماز پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک درہم سے زیادہ ہوں گے تو پھر اس صورت میں نماز ہی نہیں ہوگی، ایک درہم کے برابر ہے تو پھر نماز واجب الادا ہوگی، اگر اس سے کم ہے تو ہو تو جائے گی لیکن بہتر ہے کہ اس کو بھی دوبارہ پڑھا جائے۔ تو اب یہ ہے کہ نماز کے اوقات میں اسے استعمال نہیں کریں گے، اور اگر آپ کسی دکاندار وغیرہ کوئی کسی کو دیتے ہیں تو پھر اسے بتا کر دینا ہوگا کہ بھئی اس طرح کا نوٹ
معاملہ ہے۔ اچھا، گزارش یہی ہے کہ اپنی جیب جو ہے نا وہ ایک بار چیک کر لیں، اور نوٹ کاغذات اس پر ہی خون عموماً لگ جاتے ہیں، بعض اوقات قربانی کے جانور کی دعا پڑی جاتی ہے اور وہ پھر وہ بھی جیب کے اندر ہی کافی دنوں سے پڑا ہوتا ہے، اس کو چیک کر لیجئے اور درست فرما لیں۔
مفتی صاحب سے عرض ہے کہ حضور یہ ارشاد فرما دیجیے، قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں کیا فرق ہے؟ جزاکم اللہ خیرا۔
جی حضور، قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں
یہ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی نا، وہی فرق ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے اس میں بنیادی اعتبار سے ایک شرط یہ ہے کہ جو مال ہو وہ مال نامی ہو، یعنی مال نامی سے مراد یہ نمو سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بڑھنے والا، خود سے بڑھے اس کو بڑھایا جائے۔ سونا چاندی جو کرنسی وغیرہ ہوتی ہے وہ اسی کے اندر شامل ہے، اسی طرح مال تجارت بیچا جانے والا مال، کیونکہ اس کو بیچتے ہیں تو اس سے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو مال نامی کہا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ میں ایسا مال ہونا شرط ہے، گھر کی جو چیزیں ہیں جو استعمال میں نہیں بھی آ رہی، دو دو موبائل ہیں، دو دو موٹر سائیکلیں ہیں، دو دو کاریں ہیں جو کسی بھی یوز کے اندر نہیں ہیں، اور شوپیس بہت سارے رکھے ہوئے ہیں، یا کپڑے بہت سارے ایسے رکھے ہوتے ہیں کہ جو استعمال میں کبھی آتے ہی نہیں ہیں، برتن ایسے ہوتے ہیں کہ جو برسا برس گزر جاتے ہیں کبھی استعمال میں آتے ہی نہیں ہیں، تو ان کی موجودگی کے باوجود زکوٰۃ بندے کے اوپر لازم نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دیگر شرائط اس کے اندر نہ پائی جائے، یعنی اور اگر مال اس کے پاس موجود ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن فقط ان کی وجہ سے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں آئے گی۔ لیکن قربانی کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ قربانی کے اندر ضرورت کے علاوہ جو سامان موجود ہے اس کو دیکھا جائے گا، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جائے گا تو اس کے اوپر جو ہے وہ قربانی لازم
لازم ہے۔ جی مزید سوال دے۔
ہمارا یہ سوال ہے کہ ہم نے اس قربانی کے اجتماعی قربانی پہ ہم نے بھینس کی قربانی کی ہے، اس کی قربانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ شرعی طریقے سے کوئی مجھے معلومات دے دیں۔
بھینس کی اجتماعی قربانی،
جی بھینس کی قربانی پر ہمارے علماء احناف نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے دلائل ذکر کیے ہیں، اور اس بات کو ثابت کیا ہے کہ یہ گائیں کی جو قسم ہے اسی میں سے ہے۔ اصل میں بنیادی اعتبار سے تین طرح کے جانور ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے اور بکری ہے۔ تو اونٹ کے تو جن سے کوئی دوسری چیز ہے نہیں کہ جس کو قربانی کے لیے کہا جائے، جو گائے ہے اس کی جن سے بہت ساری چیزیں موجود ہیں، جیسے بیل ہے یا جو بھینس ہے، بھینسا ہے، یہ اسی کے اندر آ جاتا
ہے،
کٹا ہے، یہ اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور جو بکری ہے تو اس کی جنس سے، اس کی قسم سے اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ بکری ہی کے اندر بکرا بھی آ گیا، مینڈا بھی آ گیا، دمبا بھی آ گیا، بھیڑ بھی آ گئی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو جو بھینس ہے وہ گائے کی قسم میں سے ہے، لہذا اگر کسی نے بھینس کی قربانی کی تو اس صورت میں قربانی اس کی ہو جائے گی۔
ٹھیک جی، سوال دیجیے۔
سوال ہے میرا، امام کی چادر لٹکتی رہے تو مقتدی کا نماز ہو جائے گی؟ جواب ارشاد فرما لیں۔
جی
چادر لٹکنے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے صدل، صدل یہ ہوتا ہے کہ چادر کے دونوں پلو یہ لٹکے ہوئے رہیں، اس میں بل نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر چادر لی اور چادر لے کے اس کو دونوں کو پلوؤں کو یوں چھوڑ دیا، اور کئی مرتبہ میٹر سنت اس کا عملی طریقہ کر کے دکھا چکے ہیں، یہ یوں کر لیا، دونوں پلو اسی طرف پڑے ہوئے ہیں اور بل وغیرہ اس میں نہیں دیا ہوا، تو اس صورت میں یہ صدل کہلاتا ہے۔ اسی طرح چادر تھی اور چادر کو یوں لٹکا لیا، ایک پلو وہاں چلا گیا، ایک پلو اس طرف آ گیا، تو اس صورت میں بھی نماز یہ مکروہ تحریمی ہوگی۔ ہاں اگر اس کو بل دے دیا ہے، جیسے چادر یوں لی اور اس کو یہاں گھما لیا، اب ایک پلو اس طرف چلا گیا اور ایک پلو اسی طرف ہے لیکن اس کو ہم نے بل دے دیا ہے، یا بعض جسے ہم گھما کے اس طرح لے آتے ہیں، یعنی ایک پلو اس طرف رکھا پھر گھما کے دوسرا پلو یوں لے کر آ گئے، بل دیا ہوا ہوتا ہے درمیان میں، تو اس صورت میں یہ صدل نہیں کہلاتا، اس سے نماز ہو جائے گی۔ اگر امام نے صدل کیا ہوا ہے کہ چادر اس طریقے سے لٹکائی ہے کہ دونوں پلو جو ہے وہ ایک اس کندھے پر ہے، ایک دوسرے کندھے پر ہے، بل نہیں ہے درمیان میں، تو اس صورت میں نماز امام کی بھی مکروہ تحریمی ہوگی, اور امام کی مکروہ تحریمی ہوگی تو پیچھے جتنے مقتدی ہیں سب کی نماز بھی مکروہ تحریمی ہوگی. جی
اچھا, یہ پوچھ رہے ہیں کہ سب سے سوال ہے کہ عید پر نیو کلوتھس پہننا ضروری ہے؟ وہ لگتا ہے انہوں نے فون پہ سنا ہوگا کہ عید سادگی سے منائے, تو یہ کہہ رہے ہیں میں نے تو نہیں پہنے, تو اب شرعی رہنمائی فرما دے میں کیا کروں.
دیکھیں, عید پر نئے کپڑے پہننا یہ نہیں ہے, اصل یہ ہے کہ جو آپ کے پاس سب سے اچھے کپڑے ہیں, چاہے وہ نئے کپڑے ہوں چاہے وہ آپ کے پاس موجود دیگر کپڑے ہوں, اچھے ستھرے کپڑے ہوں, اسے آپ نے پہن لیا, یہ اس کے مستحب ہونے کے لیے کافی ہیں. تو نئے کپڑے پہننا نہ عید الاضحیٰ میں ضروری ہے نہ عید الفطر کے اندر ضروری ہے, اچھے اور جو آپ کے پاس اچھے کپڑے ہوں انہیں آپ نے پہن لیا, اس سے مستحب آپ کا ادا ہو جائے گا.
یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر شوہر اولاد کے لیے ڈاکٹر علاج نہ کروا دے تو عورت کو کیا کرنا چاہیے, ماں کیا کریں؟
اس پہ بڑی تفصیل ہے, پورا ایک خاندانی معاملہ ہے, یہ ایک معاشرتی پہلو ہے بہت بڑا. تو ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ کسی مستند سنی عالم دین سے, سنی مفتی صاحب سے رابطہ کریں, یا دارالافتاء اہل سنت میں براہ راست تشریف لے کر آ جائیں, تو انشاءاللہ وہاں بیٹھ کے ان کو ڈیٹیل سے ان مسائل کے اوپر رہنمائی دی جا سکے.
ٹھیک, میرا یہ سوال ہے کہ فرض نماز اگر قضا ہو جائے تو اس کے ادا کرنے کا طریقہ بتا دیجیے.
فرض نماز قضا ہو جائے یا آپ کا کہ وتر واجب قضا ہو جائیں, ان کو ادا کرنے کا طریقہ وہی ہے جیسا کہ آپ ادا کرتے ہیں, یعنی کسی کے چار رکعت فرض ظہر کے چھوٹے ہیں تو اس نے چار رکعت فرضوں کی قضا کرنی ہے, عصر کی نماز چھوٹی ہے تو چار رکعت فرضوں کی قضا اس نے کرنی ہے, مغرب کی نماز چھوٹی ہے تو اس نے تین رکعت مغرب کے ادا کرنے ہیں, عشاء کی نماز چھوٹی ہے تو چار رکعت فرض اور تین رکعت وتر واجب اس نے ادا کرنے ہیں, یعنی ان کی قضا کرنی ہے. پڑھنے کا طریقہ اس میں کوئی الگ سے نہیں ہے, البتہ اگر کسی کے اوپر بہت زیادہ قضا نمازیں ہوں تو وہاں علماء نے اس کی تخفیف دی ہے کہ وہاں پر کیا کیا اس کو تخفیف حاصل ہے. مثال کے طور پر کسی کے اوپر بہت ساری نمازیں قضا ہیں, وہ ظہر کی نماز ادا کر رہا ہے یا عصر کی نماز ادا کر رہا ہے یا وہ جو عشاء کی نماز ہے چار رکعت وہ ادا کر رہا ہے, تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ یہ فجر ہی کی ادا کر رہا ہے, تو کوئی بھی فرض ادا کر رہا ہے یا واجب ادا کر رہا ہے تو حکم اس کے لیے آسانی یہ ہے, یعنی رکوع کے اندر جاتا ہے تو تین تسبیح کی جگہ ایک تسبیح پڑھ لے, لیکن اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ آپ جب رکوع میں جائیں گے تو پھر اس کے بعد سبحان کا سین شروع ہونا چاہیے اور رکوع ہی میں عظیم کی میم ختم ہونی چاہیے, اس کو ایک دفعہ پڑھ کے آپ کھڑے ہو جائیں. اسی طرح سجدے میں آپ جاتے ہیں تو وہاں آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ یہ پڑھ لیں. اسی طرح جب آپ نے قاعدہ اخیرہ پڑھا تو اس میں التحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد و آلہ پڑھ کے آپ سلام پھیر لیں. تو یہ تخفیفات, یہ آسانیاں علماء نے بیان کی ہیں, تفصیل اس کی امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے, قضا نمازوں کا بیان اس کے اندر موجود ہے. ورنہ پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے کہ جس طرح وتر پڑھے جاتے ہیں ویسے ہی وتر پڑھے جائیں گے. ہاں یہ ہے کہ وتر مثال کے طور پر وہ ظہر کے وقت میں قضا کر رہا ہے یا مغرب کے وقت میں قضا کر رہا ہے اور مسجد میں یا کسی بھی پبلک والے مقام پر وہ ادا کر رہا ہے, تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ چونکہ لوگوں کے سامنے قضا نمازوں کا اظہار نہیں کیا جاتا, ظاہر نہیں کیا جاتا, تو اب حکم یہ ہے کہ وہ اللہ اکبر تو کہے گا تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے لیے, لیکن اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھائے, کیونکہ اب اگر ہاتھوں کو اٹھائے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ یا تو بھول گیا ہے یا پھر قضا نماز ادا کر رہا ہے, تو پھر قضا نمازوں کا اظہار یہ نہیں ہونا چاہیے. باقی ڈیٹیل آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو امیر سنت کا رسالہ ہے, قضا نمازوں کا بیان اس کا مطالعہ فرمائیں.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ شادیوں پر کچھ پیسوں کا لین دین ہوتا ہے, یعنی کہ اگر ولیمہ کرتے ہیں شادی والے تو جو لوگ ولیمہ کھانے آتے ہیں تو وہ کچھ پیسے دیتے ہیں, پھر جو پیسے دے کے جاتے ہیں ان کے ہاں شادی ہوتی ہے تو جو باقی جن کے ہاں شادی تھی وہ ان کے ہاں جاتے ہیں تو وہ بھی یعنی اس سے بڑھا کر پیسے دیتے ہیں, تو یہ پیسوں کا لین دین ولیمہ پر کرنا کیسا؟
جی دیکھیں, عمومی طور پر بعض مقامات پر تو اس میں بڑی خرابیاں ہوتی ہیں, بالخصوص پنجاب کے اندر یا اندرون سندھ کے بعض علاقوں میں اس طرح کے معاملات کے اندر خرابیاں بہت ہوتی ہیں کہ باقاعدہ لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد تان و تشنیع کی صورت ہوتی ہے. اس کی تو اجازت نہیں ہے کہ تان و تشنیع اس پہ کی جائے یا اس کو مشروط مانا جائے کہ بھائی اتنے دیے ہیں تو اس کے اوپر اتنے دینا لازم ہوگا, یہ تو غلط طریقہ کار ہے. اور ایک ہے کہ عام طور پر ہمارے یہاں یہ شادیوں کے اندر لفافہ دیتے ہیں, یعنی دوست احباب بھی ہوتے ہیں, رشتے دار بھی ہوتے ہیں, تو جب جاتے ہیں تو عمومی طور پر لفافہ دیں گے, کوئی کتنے دیتا ہے کوئی کتنے دیتا ہے, اپنے اپنے اسٹیٹس کے مطابق لوگ دے رہے ہوتے ہیں, تو اس دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر کسی اور اسی کی شادی ہوئی دوسرے کی, اب اس کی شادی میں جس نے جس کی شادی کے اندر دیا گیا تھا اس نے آ کے اس کو دیا, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ عام طور پر یہ رواج کے طور پر اور مروت کے طور پر دیا جا رہا ہوتا ہے. ہاں جہاں وہ صورتحال ہوگی کہ جس میں ایک دوسرے کے اوپر تان و تشنی کی جاتی ہو یا لازمی اسے سمجھا جاتا ہو کہ جتنا دیا ہے یہ اوپر ہی اس کو دینا ہوگا, تو وہ چیز غلط ہوگی.
ٹھیک جی, سوال دیجیے.
میں محمد اسامہ اختاری بات کر رہا ہوں, سرجانی ٹاؤن سے درجہ ثانیہ میں پڑھتا ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال عرض یہ ہے کہ ایک شخص نماز میں کھڑا بسم اللہ شریف پڑھ کے سورہ فاتحہ شروع کر دیتا ہے, اور سورہ فاتحہ کے بعد وہ لگاتار بسم اللہ شریف کا تکرار کر رہا ہے, خاموش نہیں کھڑا, بسم اللہ شریف کا بار بار تکرار کر رہا ہے, اس کے بعد سورت ملاتا ہے, تو آیا کہ اس کا یہ بسم اللہ شریف کا تکرار کرنا صحیح ہے یا اس سے کوئی نماز میں فرق پڑے گا؟
بعض لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے جیسے بسم اللہ کی تکرار کر رہے ہیں, وہ الحمد
تکرار اب وہ کس بنیاد پر کر رہا ہے, سورت بھول گیا ہے کہ اسے یاد ہی نہیں آ رہی, تو اس کے احکام جدا ہوتے ہیں. اور ایک ہے کہ کسی کی زبان پہ چڑھ نہیں رہی, جیسے بعض کے التحیات و التحیات کرتے رہتے ہیں, زبان پہ چڑھتا نہیں ہے, تو جس کی زبان پہ نہیں چڑھتا اس کے لیے تو کوئی حکم نہیں ہے. لیکن جس نے جان بوجھ کے اس طرح کیا کہ وہ سورت یاد کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے, یاد کر رہا ہے کہ میں نے کیا سورت پڑھنی ہے, تو بظاہر تو اس میں یہ درست طریقے کار نہیں ہے, سجدہ صاحب اس کے اوپر لازم ہو جائے گا.
جزاک اللہ خیر فی الدارین, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا سیکھنا سکھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو با عمل مخلص عاشق رسول اور نمازی بنائے. آمین. جاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں یہ حکم